20, 21, 14, 23 हिजरी मुताबिक 21 फरवरी सन 2023 बरोज़े जुमातुल मुबारक शबे हफ्ता 22वां पारा सूरह अहज़ाब शरीफ आयत नंबर 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك
يا أيها النبي إنا أحللنا لك
أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم
وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عَلَتَ فلا جناح عليك
ومن
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن.
ولا يحزن
والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ويا مستأنسين نسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. والله لا يستحيي من الحق.
والله لا يستحيي من الحق.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ موضوع ہے قرآن کا یہ بہت ہی مطلب موضوع اس آیت کریمہ کو جو آیت نمبر 50 ہے ایمن نبیو انا احللنا لکا یہ ترتیب میں تو پہلے لیکن نزول میں بعد اور لا یحل لکا آیت نمبر 52 یہ ترتیب میں بعد میں ہے اترنے میں پہلے ہے لا یحل لکا اتری پہلے اور لکھی گئی ترتیب میں بعد اور یا ایھا النبی ان اعلن لک اتری بعد لکھی گئی ترتیب میں تو جب تک لا یحل لک کا مفہوم واضح نہ ہوگا اس وقت تک یا ایھا النبی ان اعلن لک کا مفہوم آپ کی سمجھ نہیں آ سکتا ہے جی قرآن اسی ترتیب پر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی تفصیلات سب کچھ منظم بھی آسمانی سورتوں کے نام بھی آسمانی جی احادیث میں آپ بخاری اور ہمارے سے باقاعدہ تفصیلات آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ سورت پڑھی یہ سورت پڑھی یہ سورت پڑھی کہ ترتیب میں جو سورتوں کے نام وہ بھی آسمانی ہیں وہی ناموں کے ساتھ سورتیں ہوتے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ایک مطالبے پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کا دل چاہے وہ دنیاوی زندگی کی آسائش کے لیے اگر چاہتے تو آزاد میں چلے جائے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 لائے والنبی جو قول ازواج کا ان کنتم نہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا تو اے نبی یہ غیب کی بات بتانے والے اپنی شریکان حیات سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مار دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں یہ آج سے مطالبہ کیا تھا ہم لوگوں نے ہمارے اخراجات کم ہیں لہذا کچھ اس میں اضافہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم کی طرف سے یہی حکم ہے اب اگر تم چاہتی ہو کہ دنیاوی زندگی کی آسائش تمہیں ملے تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، چلی جاؤ. تو سب لرز اٹھے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے قدموں سے الگ ہو کر کے زندہ بھی رہ سکیں، ہے نا؟ تو ان کے اس اعتراف پر اللہ جل شانہ نے ان کی عزت عطا فرمائی، اور عزت عطا فرمائی کی فرما دیا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، آیت نمبر 52، کہ ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی عوض اور بیویاں بدلو. اگر یہ تمہیں ان کا حسن بھائے تو اگر قمیض تمہارے ہاتھ کا مان، اور اللہ ہر چیز اپنے کہہ پاتے تو وہ آج کام دی گئی. جی سناؤ. جی سو دو انتظار کر چکی تھی حضرت حدیث القبرا اور حضرت زینب بنت حسین، دو انتظار کر چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات امہات المومنین کو اتنا بلند فرما دیا خدا کی قسم، کیا بلایا فرمائے کہ ان کے حوالے سے قرآن اتر رہا ہے یہ رسول، اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور جو آپ نے فرمایا اس پر آمنا سلمنا کہہ دیا ہے، تو اب رب کریم ہی کا حکم ہے کہ ان کے بعد جب تک یہ ہیں یا ان کے بعد آپ کو اب کسی اور دیگر عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی. لا الہ الا اللہ. یہ کس کے لیے؟ رسول کریم کے لیے. یعنی ازواج مطہرات کا معیار بنایا تھا فرمانی صاحب، یہ قرآن کا معیار ہے نا. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی اجازت دی جائے گی کہ ان کے عوض کسی اور کو بدل دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں، جو ہے وہی رہے گی. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امہات المومنین پیارے ہیں، جن کے ساتھ حضور نے عقد بھی فرمایا اور یعنی رسم نکاح بھی ادا فرمایا، قربت بھی فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت الحارث ابن ابی طلحہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ بنت حی ابن اختر، حضرت میمونہ بنت الحارث عملیہ الہلالیہ، یہ 11 تھیں. دو ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضور کی حیات طیبہ ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی. بقیہ 9 امہات المومنین زندہ رہی اور حضور کے وصال پاک کے بعد کا وصال ہوا ہے. تو یہ 9 تھیں. ان 9 قرار صاحب یہ حکم کر دیا گیا کہ نہ آپ ان کی موجودگی میں کوئی اور نکاح فرما سکتے ہیں اور نہ کسی کو بدل سکتے ہیں. یہ اس کو طلاق دے کر کے دوسری کو کر لیں یہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ کوئی آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے مگر پابندی ہے آپ کے اوپر، پابندی ہے. اس آیت کے حوالے سے خود رسول کریم اور ازواج مطہرات اور امہات المومنین کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب رسول کریم کی شریکان حیات کے برابر کوئی دنیا کی بیوی اور عورت نہیں ہو سکتی ہے تو رسول کے برابر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتے امت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تمہیں پسند ہے اور تم اس کے وہاں ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہو اور مساوات کا حق بھی ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہیں اجازت دی جائے گی کہ محرمات میں سے نکاح کر لو، ہے نا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ آپ کو پسند بھی آ جائے لیکن پھر بھی آپ کو حکم. چنانچہ اللہ کے رسول، ہاں یہ بھی ماں ملکہ کریم کا، اگر کسی کنیز کے تعلق سے آپ چاہیں تو کنیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں، کنیز ہے آپ جتنا چاہیں. حضور نے اس پر کچھ دن عمل فرمایا. اس کے بعد جب ازواج مطہرات کو تسلی ہو گئی
حضور کی حیات یعنی حضور کے کردار و عمل شریف کی بنیاد پر جب ان کو تسلی ہو گئی تو رب کریم نے پھر آہستہ
یا ایها النبی ان احللنا لك ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اے نبی غیب کی باتیں بتانے والے, ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیز ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی ہے.
تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ آیت نمبر 52 لا یحل لک النساء یہ ہے منسوخ,
منسوخ جسے ڈیلیٹ ہے یہ منسوخ ہے, اور یا ایھا النبی یہ ناسخ اس کے لیے ہے, لہذا اس پر حکم رہا اس کا حکم ختم ہو گیا.
اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے اترنے میں یہ ہے اور تلاوت میں متاخر ہے, اور اترنے میں بعد میں یہ ہے اور تلاوت مقدم کر دی گئی, ترتیب مقدم کر دی گئی.
حال بات سمجھا آپ کو,
یہ ہے نبی کے احکام. اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے. اچھا صاحب معاملات کیا تھے؟
معاملات یہ تھے کہ بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ہر اس پابندی سے آزاد فرمایا تھا جو ایک امتی کے اوپر لازم ہوتی ہے.
مثلا رسول کریم کے لیے امہات المؤمنین کے درمیان مساوات ضروری تھی. مساوات ضروری, جس کے اوپر جتنا کرم فرمائیں ان کا حق ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ بس انہی پر اکتفا فرمائیں, جتنے سے چاہیں ہم تو فرمائیں
جتنے سے چاہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے حکم کیا ہے کہ نکاح کے لیے دو چیز ضروری, ایک مہر اور ایک ولی کی اجازت, لیکن حضور کے لیے نہ مہر ضروری ہے نہ ولی کی اجازت ضروری ہے, حضور جس کو چاہیں بے مہر کے نکاح پر. والدین کوئی ضروری نہیں ہے, گارجین کوئی ہو, فقہی طور پر تو نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر ہے. نہیں ہوگی, ولی الگ ہوتا ہے, باپ ہے دادا ہے, غیر موجودگی میں دادا ہے, دونوں کی غیر موجودگی میں چچا بھی ہے, نانا بھی بن سکتا ہے, پوا بھی ہو سکتا ہے, خالہ بھی خالد ہو سکتا ہے. جب کوئی قریب کا رشتے دار نہ ہو دور کا رشتے دار اس کا ولی بن جائے.
تو یہ بھی ضروری نہیں حضور کے لیے کہ وہ مہر مقرر فرمائے بغیر مہر کے نکاح فرمائے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے آپ کے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ شاہدین گواہوں کا ہونا ضروری ہے, حضور کے لیے کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے.
یہ پیغمبر کا فرق سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو حضور کو اپنے برابر کھڑا کر کے اندھی الگ لگا کے دیکھنے کے عادی ہیں, اس آیت کریمہ سے وہ جو ہے وہ ابو کے نام چنانچہ ہوا گئی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہوا تو نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی خطبہ پڑھا گیا, کچھ نہیں, اللہ جل شانہ نے عرش پر ان کا نکاح پڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح عرش پر پڑھایا, اور جبریل امین رب کریم کا حکم لے کر کے اترے کہ یا رسول اللہ زینب بنت جحش کو اپنے حق میں آپ قبول فرمانے, اللہ نے ان کا نکاح پڑھا دیا. چنانچہ حضرت زینب فخریہ کہا کرتی تھی کہ ازواج مطہرات میں میرے برابر ہے کون, میرے برابر ہے کون, ارے تم لوگوں کے نکاح تو کسی اور نے پڑھائے ہوں گے مگر میرا نکاح میرے رب نے پڑھایا ہے, میرا مقابلہ کون کر پائے گا. حضرت زینب بنت جحش حضرت عائشہ صدیقہ کی بلنہ بہت چل رہی تھی. جی 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 اصل میں پہلی بار درس میں آپ آئے گی اس لیے لڑی کٹ لگی, اتنا کٹے نویشن ہے کہ اگر ایک درس غائب کریں گے نا تو پھر آگے چل کر یہ آیت کریمہ اتری, اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا, اور اس کا حکم باقی رہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لک, بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا, ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, ان عورتوں کا نکاح ان عورتوں کے ساتھ نکاح کہ تمہاری بیویاں بنے جن کو تم مہر دو, وما ملکت یمینک,
اور جو آپ کی کنیزیں ہوں ان کو حلال کر دیا. اب آپ جتنا چاہیں اپنے آپ کو لے جائیں. چنانچہ اللہ اکبر بعض روایات میں آیا ہوا ہے کہ ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مہر کے تعلق سے آیا ہوا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے مہر 12.5 عطیہ یعنی 500 درہم ہی مقرر ہوتے تھے. لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں, ان کا نکاح جو کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا, لہذا ان کا جو مہر مقرر کیا تھا 400 دینار مقرر کیا تھا. خیال رکھیے کہ درہم چھوٹا سکہ ہوتا ہے, دینار بڑا سکہ ہوتا ہے. ہوا تھا کیا کہ حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہوا, ہجرت کر کے حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہے, حضرت ابن معاویہ کی بہن ہے, ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی ایتھوپیا, اور وہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا پیغام دے کر کہ نجاشی سے کہو کہ ان کو میری نکاح کا پیغام دے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لیا. تو حضرت نجاشی نے زبردست زبردست ولیمہ کیا تھا صاحب, زبردست. ہاں حضرت نجاشی نے زبردست ان کا نکاح پڑھا, خود خطبہ پڑھا, نکاح پڑھایا اور 400 دینار ان کا مہر مقرر کیا. اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ام حبیبہ وہاں سے بڑے ہی احترام و عقیدت کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں اور حضور نے زفاف شریف وہاں پہ بلایا ہے. زفاف جانتے ہیں نفس زفاف, عورت سے قربت کرنا پہلی جان. یہ اچھا صاحب, تو یہ کیفیت رہی. آگے کی جو آیت کریمہ ہے کہ وہ بناتے عام کا بناتے عام فاطمہ, یہ دراصل ایک اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس وقت نکاح کے تعلق سے دو عجیب قسم کے خیالات پائے جاتے تھے, ایک میں افراد ایک میں تفریق تھی. چنانچہ نصرانی یعنی عیسائیوں کا تو حال یہ تھا کہ 7 پشتوں تک جس عورت مرد کا نصب نہ ملتا ہو ان کا نکاح جائز جانتے تھے, جس سے بھی 4 نکاح. اور یہودیوں کا حال یہ تھا کہ یہودی اپنی بہن اور بھائی کی لڑکی سے نکاح کر لیا کرتے تھے. یہ تو قرآن پاک نے اتر کر کے ایک معتدل راہ بتائی اور یہ کہہ دیا کہ اپنی بہن اپنے بھائی کے لڑکی سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہوگا. ہاں کن کن عورتوں سے نکاح جائز ہو سکتا ہے, یہ ہے کیا ہے, وہ بناتے عمی کا اور تمہارے چچا کی بیٹی, چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. اسی لیے چچا کی بیٹی چچے دار بھائی کے لیے یعنی اس کے بڑے باپ یا چھوٹے باپ کے بیٹے کے لیے غیر محرم نہیں, محرم نہیں بلکہ غیر محرم ہے, لہذا اسے اس کا پردہ واجب ہوئی. اور وہ بناتے امی کا اور پھوپھیوں کی بیٹی, اور وہ بناتے خالی کا ماموں کی بیٹیاں بھی حلال کر دی گئی, وہ بناتے خالاتی کا اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی حلال کر دی گئی. اللتی اللاتی ہاجرنا معک, جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی, وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً يُوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ, اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے تو یہ قید بیان فرما دی گئی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ قید لگائی گئی کہ جو خواتین ہجرت کر کے آئیں آپ کے ساتھ ہجرت کریں پہلے کا رکھ پائیں گے, انہیں کے ساتھ صرف آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, دوسرے کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. چنانچہ اوپر والی آیت ہی سے کہ ٹکڑے سے یہ بھی منسوخ ہو گیا, یہ شرط لگائی گئی کہ جو آپ کا ہجرت کر کے آئے صرف انہیں کے ساتھ آپ نکاح کریں گے, دوسرے کا نکاح نہیں کر سکتے, یہ قید لگائی گئی تھی. اندازہ لگائیں کہ بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا, اندازہ لگائیں کہ امتی کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے, چاہے ہجرت ہو چاہے غیر ہجرت ہو, مہاجر ہو غیر مہاجر, کس کے ساتھ نکال دیا. اور کیوں وہ حضرت نفسار نبی, اور اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے, بعض عورتوں کی خواہش یہ ہوتی تھی وہ حضور سے عرض کرتی تھی یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو آپ پر فدا کر رہی ہوں. چنانچہ حدیث کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک خواتین آئی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں.
حضور نے قبول نہیں فرمایا. اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا غور کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ یہ لنگی پہنے ہوئے خالی یہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے. کہا کیا مہر پہ دے گا, کیا مہر دے گا؟ کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی اتلا اتار اس پہ تمہارا مہر اتلا تو کہا رسول اللہ وہ بھی نہیں. قرآن پاک کی کوئی صورت تم کو یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا اچھا چل وہی صورت اس کو پڑھا دی, اس کا مہر ہے. نا جناب شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر کے لیے مالی ہونا شرط نہیں, مہر کے لیے مالی ہونا شرط نہیں. ہمارے یہاں مہر کا مالی ہونا شرط ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک اقل المہر عشرۃ دراہم, سب سے کم مہر 10 دراہم, سب سے کم مہر 10 دراہم. کو پھر وہ بنا لے گئے, بہت معمولی دائر کے اعتبار سے آپ جانے لگے دوسرے سے ارے 10 دراہم بہت زیادہ, 10 دراہم بہت زیادہ, یہ کم سے کم. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ احناف کے نزدیک مہر کے لیے مالی ہونا شرط, شرافے کے نزدیک مہر کے لیے مالی غیر مالی کوئی بھی ہو, اگر کوئی شخص اس بات پر راضی ہو جائے کہ چل میں تجھ کو قرآن پڑھا دوں گا اور یہ تیرا مہر ہے نکاح اس کے ساتھ. امریکہ نہیں, وہ امریکہ نہیں, تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اس کو پڑھا دے, اس کو اس کو صورت یاد کرا دوں, میں تیرا نکاح کرا دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے, ان کی شہزادی شہزادی موجود تھی, ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا کہ وہ عورت بڑی کم حیا تھی. آج وہ عورت بڑی کم حیا, جس کے پاس حیا نہیں سکتا ہے, جو اپنے نفس پہ حملہ کرنے گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیوری چڑھ گئی, میں تم کیا کہہ رہے ہو, تمہیں کچھ خیال بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کا ہبا کرنا تمہیں کیا معلوم کہ اسے کتنی عزت ہے؟ چنانچہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد سب سے پہلے نکاح فرمایا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ حضرت سودا اچھی عمر کی تھی اور حضور نے اسے نکاح فرمایا تاکہ بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکے. آپ نے فرمایا اپنے اصحاب کبار سے کہ کیونکہ میں بہت مصروف رہتا ہوں, میں گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتا ہوں, لہٰذا میں نے سودا بن زمعہ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ گھریلو انداز میں بچوں کی اچھی پرورش ہے. چنانچہ جب حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مبارک فرمایا تو حضرت سودا کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, تو حضور نے ارادہ فرمایا کہ حضرت سودا کو طلاق دے دیں. حضرت سودا نے عرض کیا رسول اللہ اپنے قدموں سے وضو روزانہ فرمائے, میں قیامت کے دن اس بات پر فخر کروں گی کہ میں رسول کریم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں. تو حضور نے ان کو روکا, مگر حضرت سودا نے اپنی باری حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہ ہے فضائل و مناقب ازواج مطہرات. اللہ تو کہہ رہے کہ ان اراد النبی ان یستنکیحہا, اگر نبی ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمائے تو ٹھیک, اگر کوئی شخص عورت اپنے آپ کو حضور کے اوپر فدا کر رہی ہے تو حضور نے قبول فرما دیا نکاح. اسی لیے مسئلہ ہے نکاح کا مناظرہ فرمایا, اگر کوئی عورت اور جس سے نکاح کرنی چاہتی ہے وہ شخص دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور دو گواہ موجود ہوں, تو عورت یا مرد میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ انی وہبتک نفسی, عورت کہہ دے کہ میں نے اپنے ذات کو اپنے نفس کو تجھ پر ہبا کر دیا, شوہر کہے قبل تو کہ میں نے تجھے قبول کر لیا, نکاح ہو گیا. سمجھا آپ لوگ, نکاح اس طریقہ سے. سیدنا علامہ عالمی مالکی اللہ ان کی برکات کو اور واسع فرمائے, زندہ ہے یہ؟ جی جی جی. ایک لطیفہ ہے, ایک نکاح پڑھانے کے لیے مشیب لے گئے, یہ مولانا اشتفاق صاحب اس کے راوی ہیں ہمارے اساتذہ کے زمرے میں, آتے ہیں اشفیہ کے بھی سے 25 سال سے وہ سوچ رہے ہیں, بتا رہے تھے یہ نکاح پڑھانے کے لیے. تو جو یہ لڑکی اور لڑکے سے قبول کروانا چاہتے تھے, ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور اس لڑکی کی نسبت مجھ سے طے کی گئی تھی اور جس کے باپ نے بغیر میری یہ نسبت مجھ سے طے کی گئی تھی بغیر میری اجازت و طلب کے دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح پڑھوانے کی کوشش کی ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے باپ نے کہا کہ پوچھا کیا ایسی بات, کہا ایسی بات ہے تو فرمایا تب الحقدم فلقدم جو پہلے اس کے ساتھ نکاح ہوگا چنانچہ اس لڑکے کا نکاح اس میں لگوا دیا گیا. اور بہت سارے واقعہ اس طریقے آئے گی. خالصۃ اللہ کا من دون المومنین یہ ہے فضیلت, یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ان عورتوں کے ساتھ نکاح فرمائیں گے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں, نمبر ایک, نمبر دو, امراۃً مؤمنۃً یوہبت نفسہا کہ اگر کوئی عورت مومن آپ کے آپ پر اپنے نفس کو ہبا کر دے تو آپ اس کو قبول کر لیجیے, نکاح ہو جائے گا. یہ خصوصیت صرف حضور کے لیے, خالصۃً نک صرف آپ کے لیے, من دون المومنین مومنوں کے لیے نہیں. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کے احکام امت کے احکام سے الگ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور قید ملاحظہ فرمائے, وہ مراتب مومن کا لوا آیا ہوا ہے, مومن عورت ہے. اسی لیے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیہ سے نکاح جائز نہیں تھا. یس, کتابیہ سے حضور کا نکاح جائز نہیں تھا. اہل کتاب عیسائی یا یہودی ان سے نکاح جائز, ضروری یہ تھا کہ وہ پہلے کلمہ پڑھے, اسلام لائے, اس کے بعد تب جا کر کے اس سے نکاح ہوگا. چنانچہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو جنگ میں گرفتار ہوئی تھی, ابن اخطب حیی بن اخطب اپنے قبیلے کا سردار تھا, جب وہ غزوہ خیبر میں شاید یہ گرفتار ہوئی تھی, ہاں جب وہ بھی دونوں تو غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئی حضرت صفیہ, تو یہ کسی اور کے اس میں حصے میں آئی تھی, حال غنیمت تقسیم ہوا تو کسی اور کے حصے میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس لیے قوم کی سردار کی بیٹی, تو خود برابری میں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. تو انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا, رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے, تو آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے خوشی دے, مجھے بھیج دے. چنانچہ انہوں نے حضور کو بھیج دیا, اللہ کے رسول خریدا. خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد وہ ایمان لائی, اس کے بعد تب نکاح ہوا, تب جا کر کے حضور کے ساتھ ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن نے کس قدر واضح کر دیا, خالصۃ لک, یہ رسول یہ بات جو بتائی گئی صرف آپ کے لیے, من دون المومنین اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے, دون علاوہ, آپ کے علاوہ اور مومنوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے. کہاں ہے وہ لوگ جو برابری کرنا چاہتے ہیں, برابری کرے قرآن کی, برابری آگے قرآن کی. اللہ فضلنا ما فرضنا علیہم فی اصحابہم, ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں, یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو, اور اللہ بخشنے والا مہربان, لکیلا یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو, تنگی. سبحان اللہ, یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے وہ اعلی مناسب کے امر اس پر کرتے ہیں. ترجی منتشا وطولی لئی کا منتشا, پیچھے ہٹاؤ ان میں سے اسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو اسے چاہو. یہ آج کل اس وقت کہ جب کچھ دن پابندیاں لگا دی گئی, اگلی آج کا حصہ میری پابندی لگی اور میری پابندی اٹھا دی گئی, ان نہ لگا, یہ آج کریم اتری, اس کے بعد پھر آئے تھے کریم آئے کہ ترجی منتشا, پہلے پابندی نہ کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, پھر پابندی ہٹا دی, پھر یہ ہوا کہ صاحب جو عورتیں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں آپ, اور جو عورت اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرے اس کے ساتھ, تو یہ سب پابندیاں ختم کر دی گئی. اب آپ کو اختیار ہے, جس کو چاہے رکھے, جس کو چاہے آپ الگ کر دیں. یہ ہے فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَتُوْلِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءَ آوَا جَا, اسی سے ماں باپ کے ماں باپ جب ہوتے نہیں ہے, ماں باپ مل جا ٹھکانے مانے, تم بھی یہ نہیں کہ اپنے پاس کو جگہ, وہ
اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، آپ جس سے چاہیں گے. یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم حلم والا ہے. آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس سے چاہیں نکاح فرمائیں، جس کو چاہیں آپ کچھ دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. یاد اسی لیے قرآن پاک نا ایسی تفسیر پڑھنی چاہیے کہ تاکہ اس لذت میں روح تازہ ہو، دل تازہ ہو، ایمان تازہ ہو. خاص ترجمے ایسے ہوتے ہیں ان کو پڑھا جائے تو وحشت ہونے لگتی ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، اسے لگتا ہے کوئی ایرو غیرو کے ساتھ میں بات کر رہا ہے. ایسا صحیح دی جا رہا ہے اس ترجمے کی خوبی ہے.
ترجمہ صوفی کنٹینیشن اس لوگوں کو کر رہا ہوں، کل ترجمہ کر رہا ہوں.
وہی 51 جو ابھی گزری ہے ترجمہ منتشا، اس کے بعد والی جو چونکہ پہلے پڑھ چکا تھا نا لائبریری کرنے سے، جن کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو، اگر سے تمہیں ان کا حسن کھائے، مگر دلیل تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر اپنے ہاتھ ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا اور آپ کے اپنے بھاگ میں آئی، تو حضور نے ان کا ولیمہ بڑا شاندار فرمایا. ہوا کیا کہ لوگ آئے ہاتھ رکھے چلے گئے. تین بزرگ ایسے تھے جو بیٹھ کر کے دیر تک باتیں کرتے،
دیر تک باتیں کرتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لائے، سوچا وہ چلے گئے ہوں گے، اور دیکھا تو حضور اس قدر حیا فرماتے تھے کسی امر کے بارے میں، جو ان کی ذات پاک کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تو اس میں وہ کبھی اپنے مقابل کو تکلیف نہیں، چاہے کتنی بھی پریشانیاں برداشت کرتے. ضعیفہ نے آپ کا ہاتھ ہمارے لیے مربرا کی گلیوں میں لے کے چلتی نہیں، کوئی مسئلہ ان کا تھا وہ چلتی نہیں، چلتے رہے اللہ
چلتی ہے تھک گئی وہ بھی، یہ بھی اللہ کے رسول چل گئے،
مگر ان ضعیفہ سے یہ نہیں کہا کہ بڑی بھی آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں،
وہ جہاں چلتے رہے یہاں چلتے رہے.
اس طرح سے بیان فرمایا گیا، ایک صاحب آئے انہوں نے حضور کے کان میں منہ ڈال کر کے بات کرنی شروع کر دی، وہ بات کرتے رہے حضور کان کو جب مشری دی لا الہ الا اللہ. ہمارے بزرگوں کے واقعات جب پڑھے یہی سمجھ جائے، حضور حافظ ملت الجامد شفیہ کی جو بانی ہے ان کے میں واقعات دیکھ چکا ہوں. سبحان اللہ، یہی صورت حال ہوتی تھی، یہی صورت حال. اگر کوئی شخص بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے تو اپنے مسائل بیان کر رہا ہے، انہیں سنتے ہی چلے جا رہے،
حالانکہ ان کا اپنا بہت ضروری کام ہے، لیکن کبھی اگر کوئی ٹائم نہیں کہ کسی نے ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بات شروع کی، صاحب وہ بات کیوں چلا جا رہا ہے، ہاتھ چھوڑ دیا اور بات میں باتیں کرتے اس کی بات سنتے چلے جا رہے ہیں.
تاکہ ابو داؤد کے حصے بات ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی، اس کا کہا کہ ٹھہریے میں بھی آ رہا ہوں، تو چلا گیا. ایک دن تک اللہ کے رسول وہی کھڑوں کے انتظار کرتے ہیں، تین دن تک. تیسرے دن وہ اسی راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، اس نے دیکھا تو حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا تو نے مجھے مشقت پہ ڈال دیا، یا رسول اللہ مجھے تو بھول گیا،
فرمایا تین دن تک میں تیرا انتظار کر
رہا ہوں. کبھی بھی اللہ کے رسول اپنی ذات کے تعلق سے کچھ کہنے میں بہت حیا تھا،
یہاں بھی سورج آپ وہی چلیے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول نکلے دیکھا بھی بات کر رہے ہیں، پھر اندر چلے گئے دروازے وہ پردہ ہی رہتے.
اللہ فرماتا ہے رسول تو حیا فرماتا ہے، مگر اللہ ان سب باتوں کو کہنے سے بالکل حیا نہیں. یہی مان لو نبی کے گھروں پہ نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ پاؤ. ایک مسئلہ معلوم ہو کہ کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے، مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ
نہ جو کہ خود اس کے پکنے کی راہ رکھو حساب
چلو بیٹھ کر انتظار کر لیا جائے.
نہیں, تیار ہو, رسول کریم بلائیں, اس کے بعد تب تم آؤ, کھانا گاؤ, چلے جاؤ. اذا دعیتم ادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو, اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ. یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ, ولا مستعجلین. بے شک اس میں نبی کو تکلیف ہوتی ہے, ہوتی تھی, تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے, اور اللہ حق فرمانے میں شرم نہیں فرماتا, نہیں شرماتا ہے. ایک مسئلہ یہاں کمپلیٹ, ایک مسئلہ یہی پہ ختم ہو گیا. آیت کریمہ کے دو حصے, بلکہ تین حصے ہیں. آیت کا اتنا حصہ یہ ہے کہ جب تم نبی کریم تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ, اور حاضر ہونے کے بعد کام ختم, واپس تشریف لے جاؤ. یہی چنانچہ اس سلسلے میں مسئلہ میں اس سے پہلے سورہ نور شریف میں ہو چکا ہے نا, کہ جب نام ہوئے تو وغیرہ ہوئے تو یہ ایمان والو, جب تم کسی دوسرے کے گھر پہ جاؤ تو یہ نہیں کہ جاؤ گملے سب میں چلے جاؤ. باقی طریقہ کیا ہے, دروازے پر رکو, اجازت مانگو, مخلص عمل کر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ترین عذاب کی شکایت فرمائی ہے, اور ناراضی بیدار فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے اور اس کے گھر کے اندر کی چیزوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے دیکھنا شروع کر دے, اور اسے سخت عذاب کی اس کے اور اس لیے گھر کے لیے بھی لازمی گھر کا دروازہ بند رکھا جائے, گھر کا دروازہ نہ کرو, اجازت کسی بھی طریقے سے مانگو. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راول امارہ میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کام کر رہے تھے. ایک صاحب فاروق حضرت عمر بن کعب ہے یا کوئی اور صحابی تشریف لے گئے, دروازہ کٹایا, کون کام میں کیا, کون کام میں کیا بولتا ہے, میں ہے کون تو نام بتایا, سو نام بتایا. اجازت کا گویا کہ پتا چلا کہ اجازت لینے کے لیے دروازہ کھکڑایا جائے, اندر سے بات بولیا تو کلیئر طریقے بتایا کہ میں فلاں آدمی ہوں, آپ کی اس بات آ جاؤں, اور جتنی دیر تک کام ہو اتنی دیر تک بیٹھے, اس کے بعد فوراً چلا جائے تاکہ صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہو. ایک مسئلہ یہ سیکھا ہے نا, اس سے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرہ برابر تکلیف پہنچاتا ہے کوئی, اب تو خیر وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, غور کرنے کا مقام, اب تو خیر وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, ورنہ اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ آپ بولا نہ پائے گا سوچے سوچا کون سی بڑی بات, بیٹھ کے بازی سے کرتے آج ہی ہوتا ہے, آدمی گھر میں جاتا ہے, صاحب دعوت کھائے ہوئے, بیٹھ کے صاحب 12 بجے رات تک, 1-1 بجے رات تک, 2-2 بجے رات تک باتیں کرتے رہتے ہیں, گھر والے بیچارے اٹھتا جاتے ہوں گا, باتیں چلتی رہتی ہیں, کچھ نہیں. لیکن نہیں, قلب مصطفیٰ پر اگر ذرہ برابر احساس تکلیف ہو گیا اور رب کریم کی مشیت پکڑ جائے, اور آگے آئے کریم آ رہی ہے لگے اللہ رسول, تو اندازہ لگائیں کہ پھر جو لوگ حضور کے حوالے سے پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں, واللہ اگر وہی کا زمانہ ہوتا نا تو ان کو وہ مکٹول جواب دیا جاتا, اس کا کوئی نہیں, اس سے بدتر, اس سے بدتر ان کی صورت آ گئی, لیکن تو بھی وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, کافر نہیں صحابی سمجھا کے کے بارے میں اتری رائے, کوئی دوسرے بات نہیں, صحابی رسول ہے, یہ حضور کی بارگاہ کے عظیم صحابی, لیکن حضور کی ذات پاک کے تعلق سے اتنا بھی رب کریم نے برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کے قلب انور کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے, ایک بار نکل کے واپس تشریف لے جا چکے ہیں, یہ میرے حبیب کے شاید نشان ہے. پھر دوسرا پہلو یہ ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو, اس پہ زیادہ ستھرائی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی. اللہ کہا جب صحابہ کرام میں سے حکم دیا جائے کہ جب تم نبی کریم کی بیویوں سے, ان کی شریکان حیات سے کوئی چیز مانگو, وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے سے, جیسے پہلے بتا چکا ہوں بار بار کہ آیت ان کے لیے اتاری گئی ہے کہ جو امہات المومنین ہیں ساری کائنات کے مسلمانوں کی مائیں, ان کا حکم یہ ہے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, ان کے لیے پردے کھولو. اچھا پردے کی آج جانتے ہیں اسے جانتے کہتے اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی بدما سے تشریف لائے, حضرت کوئی ام المومنین تھی جن کا بدن ذرا بھاری تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شاید وہی ہے, لیکن دل کے اندر بات پیدا ہوئی کہ یہ بات اچھی ہے, یہ بات اچھی اللہ کے سب بار کا یا رسول اللہ عورتوں کے قبضے میں تمام فاروق کی رائے کے واسطے میں کئی آئے ہوتے ہیں, کئی آئے سکتے. ایک مسئلہ یہ بات کہ صاحب وہ ماں تو مبرین سے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگی جائے, کوئی چیز طلب کی جائے, کچھ پوچھا جائے, کچھ سوال کیا جائے, کچھ ایجوکیشن لی جائے, کوئی چیز بھی پردے. تیسرا مسئلہ اس آیت کریم قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی دلوں کی پاکیزگی ہے, کسی بھی دلوں کی پاکیزگی. تیسرا سبھی اور کلے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. ان ظالم کان عند اللہ علیما, بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت. کیا مطلب؟ یعنی بغیر پردے کہ تم ان سے کوئی بات کرو تو یہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو جائے. اور اب آج کی تاریخ سے تمہارے لیے رسول کریم کی شریکان حیات قیامت تک ہر ایک امتی کے اوپر حرام کر دی گئی, بالکل اسی طرح جس طرح سے اپنی ماں حرام ہوتی ہے اسی طرح سے یہ. اب اس سلسلے میں ایک اختلافی مسئلہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شریکان حیات اور تقریباً 9 وہ شریکان حیات ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا مگر قربت نہیں فرمایا. ایک عورت تھی کلابیہ, ایک کا نام ہے اسماء گندیہ, ایک کا نام ہے ملائکہ بنت کعب, ایک ہے شراح بنت خلیفہ کلبیہ, ایک لیلہ بنت الحبیب, ایک ہے سنا یا سبا اس طرح سے, یا اسماء بنت سلط سلمیہ, ایک ہے قبیع, ایک ہے مرو ابن عوف ابن سعد, ایک ہے امامہ بن حمزہ بن عبد المطلب, اور ایک ہے غزوہ بن ابو سفیان. یہ کیا عورت ہے؟ اب کیا حضور نے جن عورتوں کے ساتھ قربت فرما لی ہے وہ حرام ہے کہ جن کے ان کو حضور اپنے عقد مبارک لے آئے وہ بھی حرام؟ چنانچہ جس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے رسول حضرت عبداللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضور نے جن عورتوں سے نکاح فرما لیا وہ بھی حرام ہے, چاہے قربت ہوئی ہو جائے نا. اور قیاس یہی چاہتا ہے, دل یہی چاہتا ہے کہ بات کسی ایرے غیرے کے نہیں ہے, رسول کریم حضور نبی کریم, لہٰذا ان کی ذات پاک کی طرف نسبت کی بنیاد پر ہی سارا مسئلہ ختم ہو گیا, نسبت ہی کی بنیاد پر سارا مسئلہ. ولا ان تنكحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اب کسی کو حق نہیں دے گی. اگر تم کوئی بات ظاہر کر چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے, ہمارے دلوں میں اگر کوئی کوٹ ہے کچھ ہے تو اللہ کو سب کچھ. لہذا رسول کریم کے ذات کے حوالے سے دل کو بھی پاک رکھو, دماغ کو بھی پاک رکھو, آزا جوارے کو پاک رکھو. آپ آیت کریمہ پڑھ کے بعد سبق کر جائے, اس لیے کہ آیت درود کی تشریح لمبی ہوگی, اس کو اگلے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ کو لیسے بھی شہیدا، ان پر مضائقہ نہیں. جب وہ پردے کی آیت کریمہ اتری تو بعض حضرات حضور کے پاس حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ پردے کا حکم ہے تو کیا باپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں سے بھی پردہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے حساس انداز بنایا جا سکتا ہے، اتنے حساس ہوتے ہو. اور یا رسول اللہ کیا تو اب اپنی بیٹیوں سے پردہ کیے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی وجہ سے امت پر ہی آسانی بتائی، یہ آیت کریمہ ہے، ان پر مضائقہ نہیں. ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور کنیزوں اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز اللہ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے، چاہے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے. اور دیندار مومن عورتیں مومن عورتوں کے سامنے جا سکتے ہیں بے پردہ. ملاحظہ فرمائیے گی شاید کریمہ کی تشریح میں کیا ہے کہ اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ کوئی مومن عورت کسی غیر مومن عورت کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی. اور یہی فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ کیا کیجیے گا یار، امریکہ میں آنے کے بعد تو مذہب کا سب جناس ہو گیا ہے. یہاں کے بعد نہیں بولنا چاہیے، میں عرض کرتا ہوں اپنے طور سے، اتنی آزادیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی اس کا کوئی. اور خود کبھی کبھی سوچیے کہ اگر یہی صورت حال ہے خبر میں، یا اللہ کے حضور ہم سوال کیسے کہتے ہیں، معمولی بات نہیں. اور اللہ ہم نے اس کو ایزی بنا دیا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو حدیث سے وصول کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان امہات المومنین میں سے کسی کے یہاں، سوال پر حدیث سے جوائے کیا. حضرت جویریہ کے ساتھ ان کے قبیلے کا ایک شخص آیا یہ پہلے، لیکن وہ بجڑا تھا، ایک قول بجڑا میں آیا ہوا ہے، میں ہجڑا تھا، وہ بازو ہجڑا کہتے ہیں، بازو نام رکھتے ہیں. وہ تھے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہمارے غصے کے واپس آ گئے، غصے بھرے ہوئے واپس راستے میں بار بار حضرت عمر فاروق یا کسی اور سے ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو خط کر دو. آئے تو روایت میں آیا کہ اس نے اپنا سر کھول دیا تو دیکھا کہ خوشی اس کے پاس عضو خاص ہے ہی، تو لوٹ کر کے آئے یا رسول اللہ ایسا 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 ہے، تو دونوں اس کو بتایا گیا. دوسری یہ روایت بتا دوں، وہ کیا دوسری روایت ابو داؤد، حضور تشریف لے گئے دیکھا کہ گھیرا بیٹھا باتیں کر رہا ہے، رائے مظاہرات کسی کر رہے ہیں، سخت ترین ناراضی کے ساتھ فرمایا کسی وقت اس کو مدینے سے باہر نکال دو، مدینے سے باہر نکال دو. وہ سختی کا آج یہ جانتے ہیں ہم نے کیا کر رکھا ہے، ہم نے اصل میں ہر نرم پہلو کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے نقصانات ہم نے محسوس کیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نرم پہلو کے پیچھے جو نقصانات تھے سب سے پہلے اس کا بگاڑ کیا، اور ہمارے بزرگوں نے اسی کو اپنایا تھا.
کوئی بھی نرم پہلو آپ لیجیے, اس کے پیچھے جو نقصان ہے نا, اس نقصان کو بچنے کے لیے اس نرمی کو چھوڑ. لیکن ہم نے ہر نرم پہلو اپنانا شروع کر دیا اور یہی ایک مینٹلٹی بن گئی ہے میری مسلمانوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم عورت کے سامنے بے پردہ نہیں ہے, مرد تو چھوڑ دیا, مرد تو چھوڑ دیا, عورت سامنے آ
سکتی ہے. آپ دوستوں کے حالت صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن اتنی چیز بیان کرنے کے بعد کہتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ, اللہ سے ڈرتی رہنا, یعنی یہ جو بتایا گیا ہے کہ باپ بیٹوں بھائیوں بھتیجوں بھانجوں وغیرہ وغیرہ, اس میں بھی ڈر کا ڈر کو اپنے دل کے اندر بتائے رکھو. جیسے کہ شیطان شیطان ہے, اللہ کے رسول سرمیال فرمایا اللہ اکبر, روٹ کے کڑے ہو جاتے ہیں کہ میری امت میں وہ سب کچھ ہوگا جو پہلی امتوں میں ہو چکا ہے, جو پہلی امتوں میں ہو چکا ہے, حتیٰ کی محرمات کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بھی پیشگوئی اللہ کے رسول. اس لیے اللہ کی شکل ہے, ان اللہ کا نالا کل شہیدہ, بے شک اللہ کے سامنے ہر چیز ہے, اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا اس خیال کے ساتھ کہ ہم کہیں بھی ہوں, اکیلے ہو تو اکیلے ہو, کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو, مگر جس کو دیکھ رہے ہو تو دیکھ رہے ہیں, رب دیکھ رہی ہے کہ نگاہوں سے. لہٰذا سو پہ خدا سے فکر رہنا چاہیے ان شاء اللہ. اب اس کے بعد آئے تھے ضرور اگلے, اللهم صل على سيدنا شفيعا مولانا محمد بن قائد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الكريم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی تصاحب ہو, کوئی غلطی بھی, اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بیان ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. اے میرے مولا, قرآن پاک کا اثر و فیض ہم جیسے گنہگار لوگوں کے دلوں پر, جن کے گناہوں نے زنگارور دل کو کر دیا ہے, اس کے اثرات و برکات سے دلوں کے گناہوں کے زنگ کو چھوڑا اور اپنی روحانیت, اپنا عرفان, اپنا فیضان, اپنی رضا, اپنی طلب, اپنی محبت, اپنا جذبہ, اپنا شوق قبر میں حشر میں حضرت قرآن پاک میں ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا. وصلی اللہ تعالیٰ نبی خلقہ بنور عشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله.